ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کال بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے بھی یقیناً آپ منتظر ہوں گے، تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کے کالز کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانے چاہ رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد شعیب راول پنڈی سے بول رہا ہوں، مجھے اپنا استخارہ کرانا ہے اور روحانی علاج بھی، میں بیمار رہتا ہوں اور کاروبار اچھا چل رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، اور میری والدہ جن کا نام انور بیوی ہے بیمار رہتی ہیں اور گھر میں بچے یکس مار رہتے ہیں، برائے مہربانی استخارہ کیجیے اور روحانی علاج بتائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری دور فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ بچے بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ شعیب، انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کا بھی استخارہ کریں گے، گھر کا بھی استخارہ کریں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے پھر انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شعیب بھائی، آپ نے راول پنڈی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، کاروبار تو اچھا ہے لیکن برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ شعیب بھائی، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ آزمائشوں میں ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار رہتے ہیں اور رزق میں بھی برکت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے ان کے، باقی ان پر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو، جنات، اثرات، نظر بد ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف بیماری کے یہ اثرات ہیں۔ اب روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ شعیب بھائی، آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی دکان ہے या कारोबार की जो भी आपकी जगह है, तो वहां पर आप किसी सादे कागज पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप लटका दीजिए, कारोबार में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बरकत होना शुरू हो जाएगी।
बाद नमाज जोहर तिलावत कलाम पाक को हदिया इनात के बाद शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी जियाई दामत बरकातहुम अलालिया का अवामुन नास के लिए रुश्दो हिदायत पर मबनी मदनी मलफूजात से सजा मदनी मुजाकरा हुआ, उसके चंद मनाजिर देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
मेरा नाम उमेर है और मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ। ये इस गाने के शेर सुन के आप क्या कहेंगे? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस मुझे दे के मट्टी के शीशे का दिल क्यों बनाया, और इस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत, वाह रे वाह तेरी कुदरत, इस पे दे दिया किस्मत कभी है मिलन कभी फुरकत, वाह रे वाह तेरी कुदरत, यही है क्या मोहब्बत, वाह रे वाह तेरी कुदरत। अगर कोई शख्स दिलचस्पी से इस शेर को गुनगुनाता है तो उसके बारे में उसके क्या हुक्म है?
इन ये जो अशार सवाल में सुनाए गए, इसमें दूसरा शेर, अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस्म मुझे दे के मिट्टी का शीशे का दिल क्यों बनाया, ये कुफ्रिया है। इसमें अल्लाह ताला के फेल पर, अल्लाह ताला ने जो किया उस पर एतराज है और उससे नापसंदीदगी का पहलू वाज है। हालांकि अल्लाह ताला के किसी भी काम को नापसंद करना, उसे ऐब लगाना, उस पर एतराज करना उसकी तोहीन और कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला की शान तो यह है कि वो जो चाहे करे उससे कोई पूछ नहीं सकता। मुल्ला अली कारी मुतवफा 1014 सन हिजरी लिखते हैं, किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने जब मुझे दुनिया या उसकी लज्जात में से कुछ नहीं दिया तो मुझे पैदा ही क्यों किया। तो अबू हमीद कहते हैं ऐसे शख्स की तकफीर की जाएगी या उस पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाएगा, क्योंकि इसने अल्लाह ताला पर एतराज किया है कि इसने इसे फकीर क्यों बनाया। अगले अशआर में शायर ने वाह रे वाह तेरी कुदरत के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो तंजो एतराज और ताज्जुब दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा अगर बतौर तंजो एतराज ये अशआर पढ़े जाएंगे ये भी कुफ्र होगा, जैसा कि अभी बयान हुआ। और सियाक कलाम यानी अशआर के रब तसलसल और उसके जो तरकीब है, इससे जाहिर होता है कि शायर ने दूसरे शेर की तरह इसमें भी तंज और एतराज का कुफ्रिया पहलू ही मुराद दिया है। अलबत्ता अगर कोई बतौर ताज्जुब इस तरह का जुमला बोले कि वाह रे वाह तेरी कुदरत, तो कुफ्र नहीं, जबकि वो अल्लाह ताला की कुदरत से नावाकिफियत या उससे कमतर यानी कमजोर समझने की वजह से ना हो। और इसमें यह कहा गया, पूछा गया कि अगर कोई दिलचस्पी से पढ़े तो अब जो माना समझता है और अब दिलचस्पी से गुनगुनाता है, पढ़ता है, इससे इत्तेफाक करता है, तो उस पर भी वही हुक्म है जो अभी बयान किया गया। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा, इस पूरी वजाहत के साथ जो गानों के मुताबिक जो भी बयान हुआ, नेकी की दावत मजीद क्या देंगे आप?
गाने ईमान लेवा साबित हो सकते हैं, कुफरियात ना भी हो तब भी बहुत खराबियां। म्यूजिक है, औरत गाने बोलती है तो फिर गानों के साथ नाच गाने ये भी अल्फाज है, नाच भी लोग देखते हैं। एक रिवायत में है कि कोई किसी मुगनिया से उसका गाना कान लगाकर सुने, तवज्जो से सुने, तो उसके कानों में कयामत के रोज पिघला हुआ शीशा उंडेला जाएगा। एक बार सरी कुफ्र कर लिया, उससे हो गया खुला कुफ्र, अब ये काम से गया। ये लाख बार भी कलमे पढ़े ना, रोज 12,000 तस्बीह पढ़े कलमे की, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकेगा जब तक उस कुफ्र से बेजार होकर तौबा नहीं करेगा। اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ کتاب پڑھیے، اس میں یہ سارے نسخے دیے ہوئے، اپنے ایمان بچاؤ۔ تو اس لیے بار بار آپ کو یہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ بری صحبت سے جان چھوڑا، بھلے بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بعض اوقات کفریات بکتے ہیں۔ یعنی یہ بتائیے نا، کون سا نمازی آج کل ایسا ہوگا جو فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا؟ یہ اللہ نے کرم کیا کہ دعوت اسلامی نے جہاں معاشرے میں انقلاب کیا، میڈیا میں بھی انقلاب لے آئی۔ اور آپ تاثرات اگر سنتے تو آپ کو بتا دیں، بڑے بڑے آ کر آپ بولتے ہیں، صحافی وغیرہ بھی بولتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی نے کمال کر دیا کہ ٹی وی کے سدھرنے کی کوئی امید نہیں تھی، انہوں نے اس میں بھی ایک کارنامہ کر دیا کہ سدھرا ہوا چینل، بلکہ سدھارنے والا چینل امت کو پیش کر دیا۔ کہ شاید ایسے اس میں مطالبے ہوں کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، تو یہ اپنے سے ہوگا نہیں، اپنے صرف سننی ہے، صرف سننی، کوئی کونا کھانچا کدھر ادھر ادھر اپنا اٹکا ہوا نہیں ہے۔ تو میں ہوں سننی، رہوں سننی، مروں سننی، مدینے بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول۔ دنیا میں مدنی چینل خصوصاً رمضان میں تو میرا حسن زن ہے، غالب گمان بلکہ معلومات بھی اس ٹائپ کی کہ سب سے فرسٹ مدنی چینل۔ اپنی الحمدللہ جو مناجات افطار ہے، اللہ نے اس کو بہت مقبولیت دی ہے کہ وہ اس گلی میں تو، اس چوراہے پہ تو، اس دکان پر تو، ادھر تو، افطار کے ٹائم پہ لوگ مدنی چینل پر بیٹھے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچا۔
آمین۔
یہ ایسا الیکٹرانک مبلغ ہے جو الحمدللہ گھر بیٹھے جا کر غیر مسلموں کا مسلمان بھی کر ڈالتا ہے، الحمدللہ، جس کے نصیب میں ہوتا ہے، اور بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے، اور گناہوں کی عادتیں چھڑاتا ہے اللہ کی رحمت سے، جس کے آپ مدنی بہار ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ گانے باجے سے کوئی ہے جان چھڑانے کا رستہ؟ یہاں اب بھی ہو جائے گا، ابھی چھڑانے کا ذہن بنے گا کہ ابھی مسجد میں تو گانے باجے سننے کی صورت ترکیب ہے نہیں، الحمدللہ بچے ہوئے، تو باہر جا کر بھی کوئی بچنے کا اگر کوئی ہے نا ترکیب، کہ اب کچھ بھی ہو جائے، سمجھے، کہ میں بہرہ مدینہ بن جاؤں گا، مدنی بہرہ، مدنی اندھا، مدنی گونگا، یعنی کہ مطلب برا بولنا نہیں ہے، برا دیکھنا نہیں ہے، برا سننا نہیں ہے، ان مانو کر ہم سب مدنی، ہمارا رواں رواں مدنی۔ تو گانے باجے اب خلاص، آج سے توبہ، اور اب آئندہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے گانے باجے، اب نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا،
ٹی وی کی تباہ،
یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اور ہم سب کو اس منحوس مصیبت سے نجات دے دے، اس گناہ سے چھٹکارا دے دے۔
آمین۔
گانوں کے 35 کفری اشعار، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، اسی عنوان پر وی سی ڈی بھی ہے، 35 کفریہ گانوں کے متعلق وی سی ڈی بھی ہے، یہ وی سی ڈی ان کو سنا دیں۔ ٹی وی کے تباہ کاریاں نامی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ پر ہے، وہ لے کر سنا دیں آپ ان کو، گھر والوں کو، اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے، دل بہت سخت ہو گئے، ایسا نہ کرو۔ دعوت اسلامی میں عملی طور پر سب شامل ہو کر آئیے، ہم یہ ان گناہوں کا سیلاب جو ہے اس پر بند باندھنے کی کوشش کریں، اور شیطان جو یہ اس نے ایسا ہم کو کر ڈالا ہے، شیطان کے خلاف ہم باقاعدہ بس لڑتے چلے جائیں، تو دھکیلتے چلے جائیں، سب مل کے کریں گے تو ہی ہوگا۔ گناہ بھرے چینل بھی اپنے گھروں سے جن کا بس چلتا ہے وہ تو ختم کروا دیں، اور صرف مدنی چینل کی ترکیب فرما دیں، آن ہو تو مدنی چینل ہی چلے۔
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ، آئیے دعا یاد کریں۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت فیضان مدینہ میں بڑا ہی پرکیف منظر ہے، ہزاروں عاشقان رسول رب کی عبادت میں مصروف ہیں، الحمدللہ عز و جل، جہاں یہاں پر فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، وہاں الحمدللہ مدنی حلقوں میں ہمیں دعائیں اور سنتیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اس وقت جو حلقہ لگا ہوا ہے، اس میں ہمیں انشاءاللہ سواری پر جب بندہ اطمینان سے بیٹھ جائے، اس وقت جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا یاد کروائی جائے گی، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا سخر لنا، اس کے معنی بھی دعا کے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاکی ہے اسے جس نے سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا. الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا. اتنی دعا کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ. چلیں ذرا مائک دیں، ہم اپنے اسلامی بھائی سے سنتے ہیں. جی آپ سنائیے، اپنے شہر بھی بتائیے کہاں سے آئے ہیں، اور پھر دعا سنائیے یہاں تک.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟
میں گجرانوالا سے.
گجرانوالا سے آئے، ماشاء اللہ. جی دعا سنائیے.
الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا.
کہیے سبحان اللہ. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ذرا بلند آواز سے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسواک یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. حدیث پاک میں ہے، دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. بہار شریعت میں ہے کہ مشائخ کرام فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلیمہ پڑھنا نصیب ہوگا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مسواک میں 10 خوبیاں ہیں، منہ صاف کرتی، مسورے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے. مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی رہتی ہے. یا مسواک جب تازہ استعمال کریں گے نا اور اس کے ریشوں کو درست بنا کر مسواک کریں گے تو اس سے ہلکی سی تلخی آپ کو محسوس ہوگی. جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے، کہ یہ آلائے ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو سلامتی عافیت درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے. آپ نے اس ادا کو بھی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے بھرپور عام کیا، اس کے فضائل لکھے، اس کی ترغیب دی. شاید ایک تعداد نے اس انداز کو چھوڑ دیا ہے. کیا میں امید کروں کہ دوبارہ اس انداز کو اپنایا جائے گا؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ مسواک لے گا اور اپنی جیب میں مسواک کو دل کی طرف، یہ امیر سنت ہی مندی بھول دیا کہ اس طرف لگائے گی، اس طرف دل ہے، یہ آقا کی سنت ہے، اس کو ہم دل سے لگا کر رکھیں گے. میں نے باپا کا ایک انداز دیکھا ہے کہ نوٹیں اگر ہو نا بالفرض تو نوٹیں اس طرف رکھتے ہیں، یہ اس طرف نوٹے رکھیں گے یا نوٹے بھی نہیں رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نوٹوں کو دل سے لگا کے نہیں رکھتا، میں یہاں رکھوں گا.
سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، گناہوں سے مجھے چایا الہی بری عادت بھی چھڑا
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
سورۃ الاحزاب کا تعارف جاری تھا. ازواج مطہرات اور اہل بیت کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے. فرمایا کہ مرد و عورت فرما بردار، سچے، صبر کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اہل ایمان کے اوصاف یہ ہیں، وہ مرد ہوں یا عورت. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے متعلقہ چند خاص احکام کا بیان ہے. اسی کے اندر ایک واقعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے، یعنی زید بیٹا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی حضرت زینب. ان کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا. اس پر لوگوں نے، جو کفار تھے، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براءت اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہم نے کیا، اور اس نکاح کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی تو باپ پر حرام ہوتی ہے، لیکن جو لے پالک بیٹا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کے وہ احکام نہیں جو حقیقی بیٹے کے ہیں. لہذا اگر کسی کا منہ بولا بیٹا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب جو اس بیٹے کا منہ بولا باپ ہوگا، اس کے لیے وہ نکاح کرنے کی اجازت ہے اس عورت کے ساتھ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری شانوں کا بیان ہے. ارشاد فرمایا کہ اے غیب بتانے والے، بے شک ہم نے تجھے حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف بیان کیے۔ اس کے بعد غیر مدخولہ، یعنی ایسی عورت کہ جس کا نکاح تو ہوا لیکن نکاح کے بعد اس کی شوہر سے تنہائی کے اندر کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی عورتوں کو اگر طلاق ہو جائے تو ان پر کوئی عدت نہیں۔ یعنی جو عورت نکاح کے بعد اپنے شوہر کے پاس اصلاً تنہائی کے اندر نہیں گئی، اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر نکاح کے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں انہیں بیان کیا گیا۔ جیسے عام مسلمان مرد کے لیے چار عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے ایک وقت میں، ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا، تو ان میں سے بہت ساری چیزوں کا یہاں پر بیان ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس، یعنی آپ کے مبارک گھر میں داخل ہونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی جی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ لے لیا کرو، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے نبی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی معاملات میں صحابہ کرام کی بڑی رعایت فرماتے تھے، یعنی کچھ چیزیں آپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ تو ہوتی تھی لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اخلاق مبارکہ کی وجہ سے صحابہ کرام کو کچھ کہتے نہیں تھے۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
زندگی بھر پڑھتے چلے جائیں تب بھی یہ علم کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ علم دین سے دوری نے ہمیں ایسی ایسی عادتوں میں مبتلا کر دیا کہ خوف آتا ہے بعض اوقات۔ آج انہی عادتوں میں ایک عادت اور ایک معاشرے کا بڑا سلگتا ہوا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، قتل، مرڈر، جان سے مار دینا۔ دنیا میں جو سب سے پہلے قتل ہوا، قابل نے کیا تھا، حابیل کا۔ اگر بالکل بیس پر جائیں تو یہ ایک عورت کا فتنہ تھا جس میں یہ مبتلا ہو گیا قابل، جس کی وجہ سے اس کو حسد ہوئی اور وہ نافرمانی پر اترا، اور نافرمانی پر اتر کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ شاید ہی کوئی دن ہو جس دن لوگ قتل نہ کیے جاتے ہوں، مارے نہ جاتے ہوں۔ 11ویں پارے میں کچھ اس طرح ہوتا ہے بیان کہ اس کے بندے اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ یعنی قتل کرنا اور زنا کرنا یہ حرام ہے، یہ افعال ایمان والوں کا شیوا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اگر قتل کرنے والا کافر ہے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور اس کا عذاب مسلسل بڑھتا رہے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء جو 5ویں پارے میں ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ جو اس بھیانک جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، وہ غور کرے، ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے غصے میں آگ پیلے ہو کر قتل کر دینا۔ کیوں کیا قتل؟ اگر قاتل سوچتا چلا جائے نا کہ میں نے فلاں فلاں کو قتل کیوں کیا، اور کل بروز قیامت میں اس کا کیا جواب دوں گا، اس پر غور کرتا رہے، وہ غور ہی کرتا رہے گا، اس کو شاید جواب نہیں آئے گا، وہ افسوس ہی کرتا رہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے قتل نہ حق کر کے اتنا بڑا جرم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا. عبادت میں فرض ہونے کے اعتبار سے جس طرح نماز اہم ہے، جرائم میں حرام ہونے کے اعتبار سے قتل شدید تر ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ پہلے سوال میں ہی پھنس جانے والا، یہ یاد رکھیے کہ بقیہ سوالوں کے جوابات میں بھی پھنستے چلے جانے کا شدید خطرہ ہے اس کے لیے. کون کس طرح کس کے قتل ناحق میں کس انداز سے اس نے تعاون کیا، شامل رہا، ہر شخص غور کرے، مت اترائیں. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. جس طرح کسی کی گولی کسی کو مار کر چلی گئی تو کسی کی گولی آپ کو بھی مار کر جا سکتی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تعالی کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کرنے سے زیادہ حقیر ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مومن کے خون بہانے یعنی قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی انہیں اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دے گا. ٹھٹ 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 کر کے جو مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا، سب غور کریں، مطلب مرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے. بس عجیب و غریب نظام چل رہا ہے. اس رشوت نے خانہ خراب کیا ہوا ہے، میرا گھر کیا ہوا ہمارے معاشرے. یعنی یہ بھی ایک پورا موضوع ہے رشوت. ہاں ان کو پتا ہے بھائی کتے کے منہ میں ہڈی ڈالو کتا چپ ہو جائے گا، اور کیا بولوں میں، پیسے لے کر چھوڑ دیتے نا بھائی. اگر یہ پیسے لے کر چھوڑنے کا نظام نہ ہو، رشوتیں دے کر چھوڑنے کا نظام نہ ہو، رشوتیں لے کر یہ مطلب کہ اس طرح کا نظام نہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ جرائم کے پرسنٹ کتنی رہ جائے گی. آپ قانون پہ قانون بناتے رہیں لیکن چونکہ لیکیج موجود ہے اور اس لیکیج کو رشوت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، تو قانون پر عمل کیسے ہوگا، یہ قانون کیسے ایک فائدہ دے گا ہم کو. آج اگر کوئی موٹر سائیکل کا بغیر لائسنس لیے چلا رہا ہے، ہیوی ویکل چلا رہے ہیں، ٹرک چلا رہے ہیں، بسیں چلا رہے ہیں، ویگنیں چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ دن دہاڑے سگنل توڑے جا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ پتا ہے کہ دے دیں گے چھوٹ جائیں گے. غلط پیپر بننا بند ہو جائیں، غلط ڈاکیومینٹس بننا بند ہو جائیں، ان لیگل پیپر بننا بند ہو جائیں، ان لیگل کنسٹرکشن کے اوپر اگر جو قانون بنے ہوئے ان پہ امپلیمنٹ شروع ہو جائے، بہت کچھ لا قانونیت والے کام ختم ہو جائیں گے. تو پتا ہے کہ نہیں چھوٹ سکیں گے یار پیسے دے کر. آپ لاکھ بولیں جناب تنخواہیں کم، یہ کم، وہ کم، فلاں کم، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، بچوں کی پڑھائی، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا اس کی سیلری اسکیل اتنی ہے، اس کی بیسک سیلری اتنی ہے، اور اس کا مطلب کہ سالانہ اور یہ اور بونس وغیرہ یہ سب اتنا ہے؟ سب پتا ہوتا ہے. 25,000 کی یا 15,000 یا 20,000 کی نوکری حاصل کرنے کے لیے 4-5 لاکھ روپے کی رشوت کیوں دے رہا ہے؟ آخر اس کرسی کے اوپر ایسا کیا رکھا ہوا ہے کہ جس پر وہ بیٹھے گا تو اس کو بہت لطف سرور محسوس ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ 5-7-10 لاکھ روپے کی رشوت دوں گا، بھلے 10-15-20 ہزار روپے کی سیلری ہے، لیکن میں سال دو سال میں اپنے پیسے کور کر لوں گا یار. اب بزنس کرنے جاتا ہے کوئی پتا نہیں کہ اس کا ریشو پروفٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بجلی چوری کروں گا ریشو پروفٹ بڑھ جائے گا، اور اگر کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کو میں رشوت دے دوں گا. بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں جس کی بنیاد رشوت ہے. کچھ کریں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کریں اس معاملے میں. اور میری اس باتوں سے وہ لوگ جو ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، اس معاشرے سے اس طرح کی بدعملی اور اس طرح کی بددیانتی ختم کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں اور وہ مطلب کہ سیٹ ہولڈرز ہیں، وہ ان باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان باتوں سے تکلیف انہی کو ہوگی جن کے متعلق کہا جا رہا ہے، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ چلیے یہاں تکلیف کیا، یہاں تکلیف ہے؟ قیامت کے روز جواب کیا دیں گے ہم؟ وہاں قاتل کیا دے گا؟ کس سفارش کو لائیں گے؟ کس رشوت کو لائیں گے؟ کس تعلقات کو لائیں گے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح مطلب کہ غیر قانونی کام کرنے کی؟ صرف اس لیے کہ رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے؟ آپ کو ذرا بھی وہ نہیں ہوتا کہ یار مطلب کہ ہم اس معاشرے میں رہ کر پھر گھر میں بیٹھ کر معاشرے کی بہتری کے لیے اتنے بڑے 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 بڑے, بڑے تبصرے کرتے ہیں یار آپ؟ چار آدمی بیٹھو تو پتا چلے کہ آپ سے جیسا تو مطلب محب وطن کوئی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے کیسے قبول وطن ہی ہے کہ ہم رشوت دے کر اپنے ہی وطن عزیز کو اس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنی نفس کی تسکین کے لیے، دو پیسے کمانے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، لوگوں کے حق کھانے کے لیے رشوت دینا؟ اب یہ رشوت لینے والا تو بیٹھا ہی ہوا ہے، وہ تو مطلب ایسی عجیب نحوست آ گئی رشوت کی کہ جائز کام پھر بھی فائل اوپر نہیں آتی یار. پیون جیسا آدمی بھی بولتا ہے کہ کچھ چائے پانی کے نام پر مانگ لیتا یار. یا رشوت کی آمدنی سے ہم مطلب کہ نشو نما پائیں گے؟ رشوت کی آمدنی سے ہمارے بچے بڑے ہوں گے؟ لوگوں کا خون چوس چوس کر آخر راحت و سکون اور امن کیسے نصیب ہوگا؟ یہ قتل و غارت گری بھی اس پر بھی ٹھیک ٹھاک بند باندھا جا سکتا ہے اگر یہ رشوت کا راستہ بند کر دیا جائے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ جلدی کرنے والا نیک اور نیک رہتا ہے جب تک حرام خون نہ کرے. جب حرام خون کر لیتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. مفتی احمد یارخان نعیمی شرح مشکات میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے مگر قتل نا حق کرتا ہے تو نیکی کی توفیق سے محروم رہ جاتا ہے اور دنیا میں حیرانی اس طرح ہوگی کہ دل کو اطمینان اور نیکیوں کی توفیق میسر نہ ہوگی. کسی سے اگر کوئی قتل ہو جائے اس کو نیند کیسے آئے گی؟ تو اس کو خواب میں بھی نہیں مقتول آتا ہوگا. خوف دھڑکا دھچکا دروازہ بجتا ہو تو ڈر لگتا ہوگا, یہاں جائے تو ڈر لگتا ہوگا کہیں اس نے تو نہیں دیکھ لیا اسے تو نہیں دیکھ لیا. ارے بے قدر کسی نے بھی نہیں دیکھا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. کپڑا باندھ کے نکل گئے بھاگ گئے کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا جو بھی تھا ختم کرے. مرنا تو ہے نا, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ہم مسلمان ہیں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. پورے معاشرے کا امن و سکون برباد کر دیتا ہے یہ قاتل. جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک کلمے کے نصف حصے سے بھی مدد کی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید.
پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نیوالے لے کر اچھی طرح حوض چبا کر کھاؤں گا. ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا. تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا, برتن چاٹوں گا, دھو کر پی لوں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے. بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا, اٹھنا ہوا جو جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا, آخر میں خلال بھی کر لوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور.
کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو شمع میری سالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شمع میری سالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوائے جانانا.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ.
مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے انیا سقادری تدبیر تیرے تام ہے انیا سقادری سقادری.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
ابو جہل یا پھر ابی بن خلف, یہ انکار بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں ان تینوں میں سے کوئی, اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ ابی بن خلف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور بحث کرنے لگے, تکرار کرنے لگے. اس کے ہاتھ میں گلی ہوئی ہڈی تھی, اس کو توڑتا جاتا تھا, اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالی زندہ کرے گا؟ میرے آقا, میرے مولا ہاشمی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. اس پر جو آیت نازل ہوئی اور مزید آیتیں بھی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے ہم انشاءاللہ عز و جل سنیں گے. سورہ یاسین جو ہے یہ 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے, اور اسے قرآن پاک کا دل کہا گیا. اس کی تلاوت پر 10 قرآن کی فضیلت ہے, اس کی تلاوت پر 20 حج کا ثواب ہے. اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی رہنا چاہیے. چنانچہ آیت نمبر 77 سے ہم سنتے ہیں.
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین,
اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ صریح جھگڑالو ہے. اور پھر شان نزول بیان کیا گیا ہے خزائن العرفان میں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا.
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
ترجمہ کنز الایمان, اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. تفسیر کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا ہے. بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل گئیں؟
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے. تفسیر خزائن العرفان پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی. مدنی چینل کے ناظرین, عبی بن خلف یہ جھگڑالو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بحث کرتا ہے اور ایک گلی ہوئی ہڈی کو وہ توڑتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اس آیت میں رب تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید فرمائی. اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے انجام سے خبردار ہیں کہ فرمایا تو دوزخ میں جائے گا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
گونگے بہرے اسلامی بھائی اکثر اشاروں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں, کیا ان کا کفل مدینہ کے مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟
یہ عمومی یعنی جو زبان اور کان والے ہیں نا, ان کو اگر ایک کفل مدینہ لگانا ہے تو ان کو 12 کفل مدینہ لگانے پڑیں گے. یہ اشاروں میں اتنی فضولیات کرتے ہیں, یہ اپنی لینگویج کا, اپنے جذبات کا اظہار اپنی آوازوں سے بھی کرتے ہیں, اے وے کر کے کچھ نہ کچھ یہ بےچارے بولتے رہتے ہیں. تو ایک کفل مدینہ ان کے اشاروں پر لگے گا, ایک اے وے وے کرتے ہیں اس پر کفل مدینہ لگے گا. بےچارے ان کو مطلب چونکہ یہ زبان اور کان سے بہرے ہیں تو ان کی اصلاح کا بھی کوئی یعنی کہ معقول انتظام نہیں ہے. تو ایک تو یوں بگڑتے ہیں کہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں, گھٹیا سمجھتے ہیں, اور یہ جو ایسا سمجھتے ہیں ان کی بہت بڑی بھول ہے. آج اس کی زبان بند ہے, آپ اس کو گھٹیا سمجھو گے کل تمہاری زبان بھی بند ہو سکتی ہے, ساتھ میں آنکھیں بھی بند ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ ہم کو جو زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی اس میں کوئی ہمارا کمال تھوڑی ہے, اسی نے دی ہے, اس نے دی ہے, جب تک دی ہے جب یہ چاہے گا تو لے لے گا, تو ہم بھی گونگے ہو جائیں گے. آنکھیں دی ہیں, جب تک وہ چاہے گا یہ دیکھتی رہیں گی, نہیں چاہے گا تو یہ بند ہو جائیں گی, نظر نہیں آئے گا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا, یہ حکم قرآنی کے لحاظ سے فرض قطعی ہے. اچھا, ایسی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں کہ جن میں بارہا ہمارا ظن غالب آ جاتا ہے کہ اس کو ہم سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا, مگر ہم لوگ سمجھانے کی بالکل زحمت نہیں کرتے, کوشش ہی نہیں کرتے, اس پر غور ہی نہیں کرتے. اب اگر ہم سب سمجھانے پہ تل جائیں نا, بے نمازی کو نماز کا سمجھائیں, نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کا سمجھائیں, ہے نا, اور گناہوں میں جو لوگ ملوث ہیں طرح طرح کے گناہ میں, ایک گناہ, دو گناہ, تین گناہ ہو تو آدمی بولے, ہزاروں گناہ اس وقت مطلب مسلمان اس میں گناہوں میں دفن ہو گیا ہے, زندہ درگور ہو گیا ہے گناہوں میں, سر سے لے کر سر کے بال کی نوک سے لے کر ناخن تک. اس وقت افسوس کہ ہم لوگ جو ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اگر ہر اسلامی بھائی یہ کمر باندھ لے, اولاد کو بھی گناہ سے بچانا ہے, چھوٹے بھائیوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے, بچوں کی امی کو بھی بے پردگی اور گناہ سے بچانا ہے, امی ابو بڑے بھائی ان کی بھی حیثیت کے مطابق, ان کے احترام کے مطابق, ادب کے ساتھ, نرمی کے لہجے میں ان کو بھی اگر کوئی یہ گناہ کرتے ہیں تو سمجھانا ہے, بچانا ہے,
آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو جب تک اسے کسی طرح سے کوئی دباؤ نہ دیں وہ سمجھتا ہی نہیں.
اصل وہ دباؤ ڈالنا جو ہے نا یہ ہمارے ہم پر واجب نہیں ہے, ہم دباؤ نہیں ڈالیں گے. یعنی دباؤ سے مراد یعنی کہ اس کو دھمکی دینا یا اس کی پٹائی کرنا, یہ ہمارا کام نہیں, ہم کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں باپ ہے وہ ضرورت اپنی اولاد کو دباؤ ڈال سکے گا, پریشر, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حاکم جو ہے وہ محکوم کو پریشر ڈالے گا. اللہ وہ دین کرے کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے اپر لیول کے لوگ ہیں وہ نمازی بن جائیں, روزے رکھنے شروع کر دیں. اللہ کرے یہ سب کے سب ایسے ہو جائیں اور نماز کا بھی کوئی قانون بنا دیں. بنا دیں کیا, شریعت میں بنے بنائے قوانین موجود ہیں ان کو نافذ کر دیں, مسجد بھرے, مسجدیں بھر جائیں ہماری. فی الحال ہم ایسا کریں کہ اپنے 5.5 فٹ کا جو وجود ہے نا اس پر اسلامی قوانین نافذ کر دیں, سنتیں نافذ کر دیں. ہم ابھی اس معاملے والے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, ظاہر نصیب دعوت اسلامی والوں کا لباس اپنا لیں مدنی حلیہ, تو دیکھیے پھر مسجدیں کیسے بھرتی ہیں, ویسے بھریں گی مسجدیں, دھوم مچ جائے گی انشاءاللہ نمازوں کی, سب نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہ خود ہی دم توڑ جائیں گے انشاءاللہ.
جی
بھائی کوئی ذہن بنتا ہے کسی کا؟
بابا یہ تو سب سکتے میں ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا بولا جا رہا ہے, کیا ہوگا, یہ ہم سے کیسی کیسی توقعات لگائی جا رہی ہیں, ہم کیسے کریں گے, کیا ہوگا, یہ تو مطلب یہ خواب جیسا نظر آ رہا ہے کہ ہم سب بدل دیں گے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال تک, 2-4 دن نہیں 20 سال تک حضرت سیدنا داؤد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر رہے. میں نے خلوت ہو یا جلوت, یعنی اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ ہوں, کبھی امام ابو حنیفہ کو ننگے سر نہیں دیکھا. اور سنت میں عظمت ہے, عظمت میں برکت, اور انشاءاللہ ایسی عظمت کہ انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے ہم ہوں گے داخل جنت
انشاءاللہ.
اب میں ہوں, میرے آقا کی سنتیں, میں ہوں, میرا میٹھا مدینہ ہے,
میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے. اور سنیے مدنی بہار, الحمدللہ عز و جل اس وقت ایک بد مذہب مدنی چینل دیکھ رہا تھا, امیر اہل سنت نے جس شفقت کی انداز سے خصوصی یعنی گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کو جواب دیا, ان کی تفہیم کی, اسے امیر اہل سنت کا انداز اتنا پسند آیا کہ اس نے ہاتھوں ہاتھ اپنی بد مذہبی سے توبہ کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر روانہ کیا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میں ہوں اور دعوت اسلامی.
اللہ کرے کہ اللہ ان کو بھی استقامت دے, ہم سب کو بھی استقامت دے. بد مذہب مدنی پھول سن کر خوش مذہب ہو گیا, اور آپ تو پہلے سے خوش مذہب ہیں, تو مزید خوش عمل ہو جائیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ امام, میں کہتا ہوں میرا طریقہ اس لیے باندھو, نہ نہ ہاں میں اور آپ ہم سب میرے آقا کے غلام اور ان کے قدموں میں, ہم تو ان کی سنت کی بات کر رہے ہیں. تو چلیے پہلے تو اپنے داڑھی سے چلتے ہیں کہ یہ واجب ہے, کہ اب داڑھی جن کی منڈی ہوئی ہے وہ بھی توبہ کرے, کہ حدیث پاک میں ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں چھوٹی کرو, یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ. ہم ان کے چہرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا نا, میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ ان جیسی شکلیں مت بناؤ, یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ, اب نہیں بناتے. لبیک یا رسول اللہ, نہیں بناتے ہم یہودیوں جیسی شکلیں نہیں بنائیں گے.
سب مل کر پکارے لبیک یا رسول اللہ,
لبیک یا رسول اللہ,
لبیک یا رسول اللہ,
لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تو اب کس کس نے نیت کی کہ لبیک, اب گردن کٹے نام مصطفیٰ پر کل کٹتی ہو آج اور بھلے ابھی کٹے, لیکن اب داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. کس کس نے نیت کی, نیت کرنے والا ہاتھ اٹھے, ماشاءاللہ.
جس کی نہیں ہے وہ,
جس نے اب تک منڈا
آج جو نیت کر رہے ہیں
اور ایک مٹھی سے گھٹائی، منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، وہ نیتیں کرے، کیونکہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور منڈانا بھی حرام، دونوں سے توبہ بھی واجب.
یہ زیارت کرے باپا.
ہاں یہ کھڑے ہو جائیں گے تو زیادہ نمایاں ہو جائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائے رہے اور کھڑے بھی رہے. ماشاء اللہ مرحبا، ماشاء اللہ
کیا بات ہے،
ماشاء اللہ. جو آج سے داڑھی کی نیت کرے اسے جلدی جلدی مدینہ دکھا دے.
اور کھڑے ہو جائیں گے،
اوبی بین والے بھی کھڑے ہو رہے ہیں باپا، اوبی بین اللہ وہاں بھی کھڑے ہوئے
ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی داڑھی رکھیں گے، یہ بھی آقا کے غلام ہیں ماشاء اللہ.
بابا فیضان مدینہ میں چاروں طرف اسلامی بھائی کھڑے ہیں
الحمدللہ. واہ واہ واہ،
یہ بھی کھڑے رہے، فیضان مدینہ والے بھی کھڑے رہے، اوبی وین والے بھی کھڑے رہے
ماشاءاللہ.
باہر باہر ٹینٹ کے نیچے بھی بابا کافی اسلامی بھائی.
اب جی تو چاہتا ہے کہ میں ان کو تحفہ دوں، ان تک پہنچوں گا کیسے؟
سبحان اللہ،
میں نے دعا کا تحفہ دے دیا نا،
یا اللہ
ان سب کو جلدی جلدی مدینہ دکھا.
بابا خصوصی اسلامی بھائی بھی کھڑے ہو رہے ہیں باز.
سبحان اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
والضحى والليل اذا سجى ما ودعك رب ربك وما قلى بل دا بالليل کو قریب حسرت کا
جان کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے جو سب سے پہلے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر امیر اہل سنت سے مدنی پھول مدنی چینل پر لیتے رہتے ہیں، اور امیر اہل سنت کھانے پینے کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ ہمیں زور دیتے ہیں کہ کھانے کے حوالے سے، آئٹمز کے حوالے سے، فاسٹ فوڈ کے حوالے سے پراپر اس کو چبا کر، چوئم کہیں گے اس کو، اس کے حوالے سے اس کو صحیح طور پر کھانا اتارا جائے. تو امیر سنت اس کے فوائد پر کلام کرتے ہی ہیں، لیکن آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی سنیں گے کہ امیر سنت کی بتائی گئی ان باتوں کو آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر کس طرح دیکھتے ہیں.
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ 80% بیماریاں ہیں جو معدے سے ہوتی ہیں، یا فی الوقت جو حکیم لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ 80% بیماریاں جو ہیں وہ ساری کی ساری معدے سے ہوتی ہیں. تو جتنا میرا تجربہ ہے اور میرا پیشہ ہے اور ہم ڈاکٹروں کا ہی پیشہ ہے، تو یہ بات ہمیں اب سچ ہوتی نظر آتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے کھانے سے تعلق ہے. جیسا کہ ہمیں امیر اہل سنت جو ہے وہ بار بار تنبیہ کرتے رہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں، جو سب سے پہلی چیز ہے میں بتاؤں کہ جو کھانا چبا کر کھانا، تو جتنا زیادہ ہم چبا کر کھانا کھائیں گے اتنا ہمارے معدے کو جو ہے وہ کم کام کرنا پڑے گا. ہمارا معدہ جو ہے وہ گرائنڈنگ کرتا ہے، یعنی کھانے کو مزید پیستا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم بہت اچھی طرح کھانا چبائیں گے تو ہمارے منہ سے کچھ رتوبت نکلتی ہیں جسے ہم سلائیوری گلینڈ کی رتوبت کہتے ہیں، یا سلائیوا یا تھوک کہتے ہیں. اس کا کام جو ہوتا ہے کھانے کے کچھ اعضاء جز ہوتے ہیں ان کو ہضم کرنا ہوتا ہے، جس میں لحمیات ہیں، پروٹینز ہیں اور ساتھ ساتھ چربی بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لحمیات جو ہیں وہ یہیں سے ہضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کھانا معدے میں جاتا ہے، معدے میں پھر اس میں تیزاب شامل ہوتا ہے، لیکن جتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے اتنا یہ کھانا جلد ہضم ہوگا. اگر کھانا جلد ہضم ہوگا تو جلد خون میں چلا جائے گا اور جلد آدمی کو ہاضمہ ہوگا.
میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں نا، رمضان میں بھی شراب بہت پیتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم شراب چھوڑنے کے لیے؟
اصل میں عموماً ایسی جو لت پڑ جاتی ہے اس کا ایک سبب صحبت بھی ہوتی ہے. اگر صحبت تبدیل ہو جائے اور کوئی ایسی صورت اگر آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ انہیں یا تو 12 ماہ مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیں یا انہیں 30 دن کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیں، میرا تجربہ ہے کہ اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور بہت سارے ایسے عادتیں ہوتی ہیں جو عموماً چھوٹ جاتی ہیں. مگر یاد رکھیے سمجھانے کا طریقہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. آپ جتنی محبت سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اسی قدر ہوگا. وہ ویسے ہی اس طرح کے لوگ نشے کے مارے ہو جاتے ہیں, لت لگ جاتی ہے, اور ان کو حکمت عملی پیار اور محبت سے سمجھے. جیسے ڈاکٹر مریض کا علاج کیسے کرتا ہے, ڈاکٹر کس قدر محبت سے پیار سے اور حکمت عملی اور طریقہ کار سے مریض کا علاج کرتا ہے, پورا کارڈ دیتا ہے ڈاکٹر مریض کو, لیکن مریض آخر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو آپ بھی حکمت عملی سیکھیے. اس طرح کے جو بھی آپ کو جان پہچان والے ہیں جو اس طرح کے جوئے میں شراب میں یا دیگر نشائی ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھانے کا انداز یاد رکھیے سختی نہیں ہے, ان کا سمجھانے کا انداز نرمی ہے.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان.
آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ. آج کے سلسلے میں ہم جانیں گے صدقہ کسے کہتے ہیں, صدقے کی کیا اہمیت ہے, صدقے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, کون سا صدقہ کس کو دیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے مدنی پھول ہمارے سلسلے میں آج شامل رہیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله. Verily, those who conceal the scripture of Allah and exchange it for a small price consume not into their bellies only the fire, and Allah will not speak to them on the day of judgment.
Khum ho gaye peshubhara ka banda tere nisa.
Sadaqa is an Arabic word which is derived from sidqun, and the meaning of sidqun is truth, sachai. When a generous person gives charity, gives sadaqa, he announces with his action, with his amal, that he is a true Muslim. Therefore it is called sadaqa.
Subhanallah.
Generally when we use the word sadaqa, it means to spend in the path of Allah Azza wa Jalla.
Subhanallah.
Whether it is fard or nafl.
Subhanallah.
Whether it is obligatory charity or optional charity, the word sadaqa covers both of them.
Subhanallah.
But mostly the word sadaqa is used for khairat, like what we call in South Africa lillah.
Ji.
And some places people would say donation, or just some places they'll say fi sabilillah. As you know, the meaning of zakat is purification. Like we say tazkiya, that is purification. Tazkiya nafs,
ji,
purification of one's self. Nafs ko paak karna.
Also Mutsa mentioned about zakat being a produce, so it's not really a tax because it belongs to somebody else, a Sharia recipient.
No, it's not a tax. It is actually ibadah. Tax is that you give for the fear that if the taxman catches you, you know, you'll be in trouble.
Mm.
Now, your money is lying in your safe. your gold, your silver is lying in your safe. No one knows. No one knows what you got. But still, you do the calculation, you take out and you find a poor man and you give it to him. That's not a tax.
Subhanallah.
It is actually ibadat.
Subhanallah.
So, therefore, you cannot mix these two.
Sayyidina Faqih Abu Layth Samarqandi rahmatullahi ta'ala alayhi ne tanbihul ghafilin ke andar sadqe ki jo hai wo 10 khasalatein bayan farmayi hain, usme se kuch jo hai wo abhi mere zehen mein jo hai wo aayi hain. Wo farmate hain ki sadqe ka ek fayda ye hai, jo sadqa banda nafli sadqa deta hai uska ek fayda jo hai wo ye hai ki isse balaen jo hain ye door hoti hain aur mareez jo hai ye shifa pate hain aur maal ki jo hai ye hifazat hoti hai aur nafli sadqa dene se bhi gunahon ki maafi ka silsila hota hai. اور کل قیامت میں جو بندہ صدقہ دینے والا ہوگا اس کا صدقہ اس کے لیے جو ہے وہ سایہ بن جائے گا. اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر یہ بھی ہے ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالی حساب جب کتاب لے گا بندے سے تو اس میں بھی آسانی ہوگی. تو اس سے صدقے کی اہمیت کو جو ہے وہ بخوبی سمجھا جا سکتا.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے فیضان رمضان، جسے عربی میں نفحات رمضان ہم کہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ سب کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک فقہ کا ایک باب ہے کہ اگر روزہ ٹوٹے تو کب قضا لازم ہوگی اور کب کفارہ لازم ہوگا. مرحبا بكم فی سلسلتنا، سلسلتنا المتواصلہ نفحات رمضان.
اهلا وسهلا بكم.
واليوم إن شاء الله نتكلم ونتحدث عن موضوع وموجبات القضاء والكفارة. طبعا عندما يعني يفسد الصوم، فمتى على الإنسان أن يقضي الصوم ومتى هو الكفارة، والكفارة ماذا؟ يعني لأننا بعض الناس بل أكثر الناس لا يعرفون ما هو الكفارة.
في الحج هنالك ما يجبر، إما بالدم،
صحيح،
إما بالصدقة، إما فكل عبادة شرع لها ما يرممها إذا صار فيها خلل، فالصوم كذلك.
ما شاء الله ما شاء الله.
إذا حصل فيه خلل أفسد هذا الصوم، فإن هنالك ما سيجبر هذا الخلل. محور كلامنا في حال حصول فساد للصوم ينقسم إلى قسمين. أول قسم هو أن تقضي هذا الصيام الذي عليك ولا شيء آخر، فسد صيامك وما عليك إلا أن تقضيه. القسم الثاني هو الذي يترتب مع القضاء كفارة.
تو پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دو باتیں واضح ہوئیں، وہ یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ دیا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے روزہ رکھنے کے بعد اسے وقت سے پہلے افطار کر لیا، کسی بھی انداز میں افطار کیا، چاہے دوائی کے استعمال سے افطار کیا، کسی بھی طریقے سے وقت سے پہلے روزہ کھول لیا، روزہ افطار کر لیا، جسے عام لفظوں میں کہیں روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر اس روزے کی قضا ہے، قضا کرنا ضروری ہے. اور ایک یہ قسم ہو گئی کہ جس میں صرف بندے پر قضا لازم ہوتی ہے کہ جب اس کا جرم یا تو جرم نہ ہو یا جرم چھوٹا ہو. اگر اس کا جرم چھوٹا ہے تو اس پر قضا لازم ہوتی ہے. وہ کون کون سی باتیں جن پر قضا لازم ہوتی ہے آپ کو بیان کیا جائے گا. اور جب جرم بڑا ہے تو اس وقت قضا لازم ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اور ہماری شریعت نے کفارہ یہ بیان کیا کہ روزہ جو توڑا ہے اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے، اور کفارہ کیا ادا کرنا ہے، یا تو ایک غلام آزاد کرنا یا پھر 60 روزے رکھنا، پے در پے 60 روزے رکھنا، درمیان میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے 55 روزے رکھ لیے، 59 روزے رکھ لیے اور آخری روزہ نہیں رکھا، تو اب اس کو دوبارہ 1 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ سے اس کی گنتی شروع ہوگی اور اسے 60 روزے مکمل کرنے پڑیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا.
من تسحر او جامع، تسحر او جامع ظانا ان الفجر لم يطلع والحال أن الفجر قد طلع، فإن صومه يبطل ويجب عليه القضاء. إذن هنا ماذا حصل؟ خطأ. إما أنه تسحر وكان الفجر قد أذن، أو
طلعت الفجر
صار وقت الفجر يعني لكي لا نقيد بالأذان، إما أن يكون تسحر أو جامع في وقت الفجر وهو لا يعلم أو يظن أن الوقت لم يحصل، هذا ماذا عليه؟ هذا عليه أن يقضي دون كفارة.
سحری کا وقت ہے، آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، مثلا آج 4 بجے وقت سحری کا ختم ہوا اور 4:05 ہو چکے اور آپ کی گھڑی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور آپ سحری کیے چلے جا رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو سحری اس وقت میں ختم کی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، غلطی سے ایسا ہوا، آپ سمجھے کچھ ہوا کچھ، تو روزہ باطل ہو گیا، روزہ شروع ہی نہیں ہوا، اس روزے کی آپ کو رمضان المبارک کے بعد ایک دن قضا کرنی ہے اور کفارہ ادا کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، قضا کے بعد اب بات آتی ہے کفارے کی، کہ کفارہ کب لازم ہوگا. کفارہ سمجھ لیجئے کفارہ کیا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا، ایک غلام آزاد کرنا، اور غلاموں کا دور نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ 60 روزے رکھنا اور پے در پے روزے رکھنا. 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور یقیناً بہت مشکل ہے، تو جو 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، دوپہر کا اور شام کا، یا سحری اور افطاری، 2 وقت کا پیٹ بھر کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے. جسے صبح کا کھانا کھلایا اسی مسکین کو شام کا کھانا کھلانا ہوگا، ایسا نہیں چلے گا کہ صبح کسی اور مسکین کو کھلا دی اور شام کو کسی اور مسکین کو، اور یہ ایک مشکل ہے. لہٰذا ہمارے علماء اب اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں کہ قیمت ادا کر دی جائے، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ قیمت ادا کر دی جائے مسکین کو، 60 مسکینوں کو اگر قیمت ادا کر دی تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، 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 رمضان